الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ حجرات ہمارے زیر درس ہے اور اس کی ابتدائی 10 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں. ان 10 آیات کا صرف خلاصہ 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی 5 آیات وہ ہیں جو ہمارے دین اس دین اسلام کی بنیادی اساسات سے بحث کر رہی ہیں، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اہل ایمان آگے مت بڑھو، تجاوز مت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت اور اس کے دائرہ کار سے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان آیات میں بار بار تقوی کا ذکر ہے، اس لیے کہ اصل موٹیویٹنگ فورس جو انسان کو حاصل ہوگی وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگی. کون سی طاقت ہے جو اسے اس دائرے کے اندر رکھ سکے، شریعت کے حدود کے اندر رکھ سکے، اس تک محدود رکھ سکے، وہ سوائے خدا خوفی اور اللہ کے تقوی کے اور کوئی شے نہیں. لہذا بار بار ان آیات میں بھی ذکر ہے، اور فوری طور پر میرا ذہن جو ہے وہ منعطف ہوا ہے سورہ طلاق کی طرف، کہ جس کی ابتدائی آیات کے اندر 4 یا 5 مرتبہ ریپیٹڈلی تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ واتقوا اللہ. اس لیے کہ یہ طلاق بہرحال آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے دین میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن ہے حلال. ان ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند شے طلاق ہے، اس لیے کہ ایک جو مسلمان معاشرہ ہے اس میں جو ایک مرد اور بیوی کا کردار ہے، اگر اس کے درمیان کوئی دراڑ پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے اگلی نسل متاثر ہوتی ہے، تو اس میں تو آخری حد تک کوشش کی جانی چاہیے کہ یہ بندھن قائم رہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں بندھن کے قائم رہنے میں سب سے بنیادی شے کیا ہے، شوہر اور بیوی دونوں کے دل میں اگر خدا خوفی ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے، تو گھر کی جو کشتی ہے وہ صحیح چلتی رہے گی. واتقوا اللہ واتقوا اللہ، ان آیات میں بھی ذکر موجود ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 4 آیات ہم نے پڑھی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول. اب تفضیل کا وقت نہیں ہے. گویا کہ محبت جو اصل جذبہ ہونا چاہیے انسان کے اندر، وہ اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ محبت، انہی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ کامل ہے. جیسا کہ فرمایا گیا سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کو یہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اس کا صرف ایک ہی تقاضا ہے، وہ یہ کہ میرا اتباع کرو. میں نمائندہ ہوں اللہ کا، اور اتباع میں اصل اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے، اطاعت ہے، اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے. احادیث مبارکہ جو ہم تک پہنچی ہے، جو صحیح احادیث ہیں، وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح مشرع راہ ہے جس طرح کہ قرآن حکیم کی آیات ہیں، لیکن اس کے اندر جو اصل جذبہ موزن ہونا چاہیے وہ جذبہ محبت ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بارہا یہ احادیث بیان ہو چکی ہیں. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اگر میں کہوں گا کہ ایمان کی نفی ہے اس شخص کی تو شاید یہ کفر کا فتویٰ لگ جائے، لیکن یہ ایمان قانونی ایمان نہیں ہے، یہ وہ حقیقی ایمان ہے جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ، قلبی محبت. تو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. والدین اور اولاد سے بڑھ کر تو محبت کسی شخص میں کسی اور کی نہیں ہوتی، جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کی والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانوں سے. تو یہ تو کسوٹی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے فرمان مبارک میں ہمارے سامنے رکھی. تو اگلی چار آیات اس پر تھی. اس کے بعد پھر دو اوامر تھے جو ہم نے پڑھے. ایک افواہوں کا سدے باب، کوئی خبر تم تک پہنچے تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو اس وقت تک اسے آگے نشر نہ کرو، منع کر دیا گیا. ان جاءکم فاسقون بنبئ فتبینوا، اگر کوئی عام مسلمان کے جس کے ایمان اور تقوی پر تمہیں اعتماد نہیں ہے اگر وہ خبر تم تک پہنچا رہا ہے تو تم پر لازم ہے کہ اس کی تبیین کرو، اس کی تحقیق کرو. اور حضور کا وہ قول بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ محض سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے بغیر تحقیق کیے. معیار بہت سخت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن حکم تو یہی ہے، ہدایت تو یہی ہے. اس ہدایت کو قرآن سے نکال تو نہیں سکتے، اگر کہ ہم اس پر عمل کرنے کا کتنا کہ انسان کے اندر عزم اور ارادہ ہے، اس کے لیے اپنی زبان کو جس طرح لگام دینی پڑے گی کہ اپنی کسی بات کو آگے نقل نہ کرے جب تک اس کی تحقیق نہ کر لے. اور اس کے بعد دوسری بات جو فرمائی گئی، انما المؤمنون اخوة، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. اگر کہیں مسلمان اجتماعیت کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر، کہیں دو مسلمانوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو برادریوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف اور نزاع پیدا ہو جائے تو لازم ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دو. فاصلحوا بینہما، اور اس کے بعد تم دیکھو کہ ایک فریق جو ہے دوسرے پر زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس کا بھی آگے حل دے دیا گیا. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، اب پورا معاشرہ جو ہے مکلف ہے اس بات کا کہ اس گروہ کے یا اس شخص کے خلاف وہ باقاعدہ اقدام کرے اور اسے مجبور کرے کہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دے، دوسرے پر ظلم نہ کرے. اب دو آیات جو میں نے آج تلاوت کی ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، خاص طور پر بین الانسانی معاملات کے اعتبار سے. دیکھیے، یہ بات پہلے میں نے عرض کی تھی کہ اصل میں جو وحدت ہے، وحدت امت جسے آپ کہیں گے، مسلمانوں کا جو ایک معاشرے کے اندر جو وحدت ہونی چاہیے، اس کے لیے حضور نے ایک مثال جو ہے بیان فرمائی تھی، ایک فصیل کی مانند ہے. جس طرح فصیل کے اندر کچھ اینٹیں ہوتی ہیں، کچھ گارا ہوتا ہے، کچھ سیمنٹ سبسٹنس ہوتا ہے، تو گویا کہ ہر معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ ایک اینٹ کی شکل میں ہے، ایک اکائی ہے، اور یہ اینٹیں مل کر کسی فصیل کی بنیاد بنتی ہیں. اینٹ پختہ ہوگی تو وہ فصیل پختہ ہوگی، اور دوسری شے کہ جس پر اس فصیل کے پختگی کا انحصار ہے وہ ان دونوں کو جوڑنے والا جو باہم جو سیمنٹ سبسٹنس ہے وہ کس نوعیت کا ہے. اگر اینٹیں بھی کچی ہیں اور آپ نے گارے کے ذریعے انہیں ایک دوسرے پر روک رکھ کر جو ہے سمجھا کہ ہم نے تو فصیل بنا دی، ہمارے شہر کی حفاظت کرے گی، ظاہر ہے کہ یہ فصیل تو مضبوطی میں پوری نہیں ہوگی. اس لیے کہ اینٹیں بھی کچی ہیں اور آپ نے ان کو جوڑا بھی ہے تو کسی ایسی شے سے جوڑا ہے جس کے اندر کوئی قوت نہیں ہے، استحکام نہیں ہے. لیکن اگر ہر اینٹ پختہ ہوگی اور جو چیزیں ان کو جوڑنے والی ہیں، جو سیمنٹ سبسٹنس ہے جس کے اندر ریت، جب آج کل کی ٹرمینالوجی میں بات کروں ریت ہے سیمنٹ ہے، یہی دونوں چیزیں مل کر مسالہ بنتا ہے نا، اگر ان کا تناسب صحیح ہے اور اینٹ بھی پختہ ہے تو اصل پختگی اس فصیل میں ہوگی. اب یہاں مسلمان معاشرے میں ہر فرد جو ہے ایک اینٹ کی مانیں گے، اکائی ہے، اور معاشرہ ایک فصیل کی طرح ہے. اینٹ پختہ ہونی چاہیے کہ اس کی سیرت، اس کا کردار، اس کا بین الانسانی، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، عزت احترام، وہ اسی معیار پر جو ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے. اور دوسرے ان دونوں کے درمیان وہ بانڈ جو ہے, جو سیمنٹ سبسٹنس ہے, وہ ایک دوسرے کا احترام, ادب اور محبت. یہ چیزیں اگر موجود ہوں گی تو وہ فصیل پختہ ہوگی. لیکن ان میں سے کسی ایک شے کے اندر بھی کوئی کسر رہ گئی, اینٹ کچی ہے یا سیمنٹ سبسٹنس, وہ لو بانڈ جو ہے وہ مستحکم نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ اس فصیل کے پختہ ہونے کا تو کوئی امکان نہیں ہے. اب ان دو آیات کے اندر ان چیزوں کو خاص طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دو مسلمانوں کو آپس میں جوڑے رکھنے والی ہے, یا اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو مسلمان ایک دوسرے سے متنفر ہو جائیں گے, شیزادہ بکھر جائے گا مسلمان اجتماعیت کا. اب اس میں پہلی آیت میں جن تین چیزوں کا بیان کیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. دیکھیں, ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, استہزاء کرنا, تمسخر اڑانا. اب جس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے اس کے دل میں اس شخص کے لیے جو تمسخر اڑا رہا ہے ظاہر محبت تو پیدا نہیں ہوگی, بغض اور کینہ پیدا ہو جائے گا, اور ممکن ہے نفرت پیدا ہو جائے. اور ہمارے ہاں جس طرح کا جذباتی معاملہ ہوتا ہے تو ممکن ہے ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے ہو جائیں کہ فلاں وقت فلاں شخص نے بھری محفل میں مجھے یہ کہا تھا, میرا مذاق اڑایا تھا, میری عزت نفس کا دھیلا کر دیا تھا. ایک دوسرے کے سینے میں خنجر بھونپنے کو تیار ہو سکتے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ایک شخص نے زبان سے ایسے کلمات ادا کر دیے جو اسے انتہائی ناگوار گزرے. تو گویا کہ یہاں شیطان نے اپنا کام کر دیا نا, کہ دو مسلمانوں کے دلوں میں بجائے اس کے کہ محبت پیدا ہوتی, ایک دوسرے کے لیے کوئی احترام کے جذبات پیدا ہوتے, نفرت کی خلیج پیدا کر دی, صرف مذاق اڑانا, تمسخر, استہزاء. لہذا پہلا حکم کیا دیا گیا, لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم. کم سے کم یہ بات ہی اپنے ذہن میں رکھو کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے اللہ کی نگاہ میں وہ تم سے بڑھ کر ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری سیرت کو تو نہیں دیکھتا. اگر مذاق اڑانے والے کے چہرے پر داڑھی بھی سجی ہوئی ہے, سر کے اوپر کوئی امامہ بھی موجود ہے, لیکن زبان وہ ایسی استعمال کر رہا ہے, تو اللہ کی نگاہ میں تو ممکن ہے کہ اس شخص کا جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا مقام کہیں بلند ہو اس شخص کی نسبت کے جو مذاق اڑانے والا ہے. اس کو بھی واضح کر دیا گیا, عسى ان یکونوا خیرا منہم, ممکن ہے کہ وہ بہتر ہو اس کی نسبت کے جو مذاق اڑانے والا ہے. اور اسی طرح خاص طور پر الگ سے ذکر کیا گیا خواتین کا, ان کے ہاں ایک دوسرے کا کوئی تمسخر اور مذاق, جب خواتین کی اپنی محفل ہوتی ہے صرف کوئی اپ ٹو ڈیٹ اگر لباس نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے, کسی اور اعتبار سے جو ہے کسی بھی اعتبار سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں خواتین کے ہاں کچھ زیادہ ہوتی ہیں, شاید مردوں میں کم ہیں. ویسے تو یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ جہاں بھی قرآن میں آئے تو دونوں ہی طبقات کو مخاطب کیا گیا نا, مرد بھی اور عورتیں بھی, لیکن یہاں عورتوں کا الگ سے ذکر کر دیا گیا. ولا نساء من نساء, اور نہ خواتین دوسری خواتین کا مذاق اڑائیں, عسى ان یکن خیرا منہن, ممکن ہے کہ وہ خاتون جو سادہ الو ہے, جو بظاہر کپڑے بھی اب ٹو دا فیشن نہیں ہیں, وہ اللہ کی نگاہ میں کہیں بہتر ہو اس خاتون کے نسبت کے جو مذاق اڑا رہی ہے. اول تو مذاق اڑانا از خود ایک گناہ ہے, لیکن یہ کہ کم سے کم مذاق اڑانے والا یہ خیال کر لے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کی صرف عزت نفس مجروح نہیں ہو رہی, بلکہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ بہتر مقام حاصل رکھتا ہو یا رکھتی ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان اللہ لا ينظر الى صورکم, نہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ وضاقتہ کو دیکھتا ہے, ہاں وہ دل کے اندر اگر تقوی موجود ہے تو اللہ کے نزدیک تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے جو لوگ تقوی والے ہیں اللہ کے نزدیک وہی زیادہ عزت والے ہیں. تو دونوں کا ذکر کر دیا گیا, مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں, ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرو, مذاق نہ اڑاؤ. ولا تلمزوا انفسکم, لمز کہتے ہیں کسی کو رو در رو کوئی بری بات کہہ دینا. دیکھیں, ایک شخص میں کوئی عیب ہے, کوئی کمی ہے, کوتاہی ہے, آپ نے اس کی عدم موجودگی میں اسے بیان کیا, اور عام طور پہ اس میں اصل شے کیا ہوتی ہے, تلذذ. انسان کا لفظ لذت لیتا ہے. وہی شخص آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن جیسے ہی اٹھ کے گیا ہے تو آپ نے اس کے خلاف جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ کوئی عیب اس کا بیان کرنا شروع کر دیا ہے. فرض کیجئے عیب اب اس میں ہے ہی نہیں, تو وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے. جیسا کہ ایک واقعہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے تھے, انہوں نے یہ سوال رکھا تھا کہ اگر کسی شخص میں واقعتاً کوئی عیب موجود ہے تو کیا اس کی غیر موجودگی میں اس عیب کا بیان کرنا بھی غیبت ہے؟ حضور نے فرمایا یہی تو غیبت ہے, اگر وہ عیب اس میں موجود نہ ہو اور اس کے سر تھوپا جا رہا ہو تو حضور نے فرمایا یہ تو غیبت سے بھی کئی گنا بڑی شے ہے, جسے بہتان ترازی کہتے ہیں. عدم موجودگی میں بیان کیا اور وہ عیب اس میں موجود نہیں تھا, یہ صرف غیبت نہیں رہی بلکہ غیبت کو ملٹی پلائی کیجیے 10 سے 100 سے, اس لیے کہ یہ تو گویا کہ آپ نے اس کے اوپر ایک بہتان لگا دیا ہے. تو ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے کی ہو رو در رو, جس کا عام طور پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے تانا نہ دو. جسمانی اعتبار سے کسی شخص میں فرض کیجیے کوئی کمی ہے اور اس کو جو ہے محفل میں کچھ ایسے القاب جو ہے جیسا کہ آگے ذکر بھی آ جائے گا اس کے ذریعے اسے پکارا جا رہا ہو جو اس فکرے اس کے جگر کے پار ہو رہے ہیں جو اسے پسند نہیں ہے. اصل شے کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان محبت کا لو بانڈ قائم رہنا چاہیے, اولین تقاضا یہ ہے تاکہ وہ مستحکم معاشرہ ہو, اس کی شیرازہ بندی منتشر نہ ہو اور ایسی تمام چیزیں ان کا جو ہے ستباب کیا گیا کہ جس کی وجہ سے شیطان کو موقع ملتا ہے اور وہاں در اندازی کرتا ہے اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتا ہے, نفرت پیدا کر دیتا ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, شیطان تو چاہتا ہی ہے مسلمانوں کے تمہارے درمیان دشمنی عداوت اور نفرت اور بغض اور کینہ پیدا کر دے, اسے تو کوئی بہانہ چاہیے نا. تو ان تمام چیزوں کا سدے باب کیا جا رہا ہے. ولا تلمزوا انفسکم, دوسری شے ایک دوسرے کی کچھ رو در رو تانا نہ دیا کرو, عیب نہ لگایا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب, اور برے القاب سے دوسرے کو پکارا نہ کرو. دیکھیں یہاں بھی دیکھیں ایک لقب وہ ہے کہ جو انسان کسی کو دیتا ہے, مثلا ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی, اب کہنے کو بلی کے ساتھ ایک نسبت ہے, ان کا نام تو یہ نہیں ہے لیکن ایک حدیث آپ نے سینکڑوں سنی ہوں گے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ, اس کے معنی کیا ہے؟ بلی والا, اس لیے کہ ایک بلی ان کے پاس تھی اور انہیں اس بلی سے بڑی محبت تھی تو حضور نے ان کا لقب رکھ دیا یہ ابو ہریرہ ہے, بلی کے باپ. ابو تو باپ کو کہتے ہیں لیکن یہ کہ بلی والے ہیں, بلی کے ساتھ بڑی محبت ہے انہیں, اس کے اندر کہیں کوئی استہزاء کا پہلو تو نہیں ہے نا. اسی طرح ابو تراب کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی. تراب مٹی کو کہتے ہیں, ایک موقع پر کہیں وہ لیٹے ہوئے تھے, جب اٹھ کر آئے تو ان کے جسم کے لباس کے اوپر جو ہے مٹی لگی ہوئی تھی تو حضور نے ابو تراب کہہ دیا. بہت سی جو ہے آپ کو احادیث ایسی مل جائیں گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے الفاظ جو ہیں حضور نے استعمال کیے ابو تراب ہیں, تو اس کے اندر کہیں استہزاء نہیں ہے, گویا کہ وہ ان کے لیے ایک فخر کی بات بن گئی کہ یہ لقب ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو یہ جو کہا گیا نا ولا تنابزوا بالالقاب, ایسے القاب کے جس سے آپ کا مخاطب جو ہے وہ انجرڈ انسلٹڈ فیل کرے, وہ الفاظ اپنی زبان پر نہ لائیں جو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کے اور آپ کے دل کے اندر بجائے محبت کے نفرت پیدا ہو جائے گی اور وہ ان نفرت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا آگے بڑھ کر دشمنی تک عداوت تک پہنچ جاتی ہے. بس جسم الفضوق بعد الایمان, یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, بس الاسم الفسوق, اصل میں گناہ کا تو نام بھی بہت برا ہے. ایمان کی دولت جس شخص کو حاصل ہو جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر جو چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن ان کے اثر بہت گہرے ہیں. اس کے اثرات اس میں جسے آپ کہیے گہرے ہیں کہ مسلمان معاشرے کو پھاڑ دینے والے ہیں. اس سے ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام اور ادب اور یہ تمام چیزیں محبت یہ ہر شے رخصت ہو جاتی ہے صرف ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے. بیسل اسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کی دولت حاصل ہو جانے کے بعد تو فسق و فجور اور گناہ کا نام یا اس کی جسے آپ کہیے کہ چھوٹی سی نسبت اس کے ساتھ بھی کوئی ہو وہ بھی بعید از قیاس ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اتنے واضح احکامات آ جانے کے بعد بھی کوئی شخص اگر باز نہیں آتا, اب یہ میرے اور آپ کے لیے وارننگ ہے, قرآن صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے نہیں اترا نا, ہمارے لیے بھی تو ہدایت ہے نا. اب یہ چیزیں اگر دل میں گھر کر رہی ہیں اور محسوس ہو رہا ہے کہ بات صحیح ہے جو قرآن کہہ رہا ہے, اس کی وجہ سے مسلمانوں میں محبت ختم ہوتی ہے. تو وَمَن لَّمْ يَتُبْ, جو شخص اس کے بعد بھی باز نہ آیا اور اس نے توبہ نہ کی اور اپنے آپ کو راہ راست پر نہیں لایا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اصل میں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، جو ظلم سے کام لینے والے ہیں۔ بس اسی پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی آیت بھی اور اس کے بعد کی دو آیات بھی بہت اہم ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے جمعے کو گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی صحیح معرفت عطا فرمائے، اور جو بھی ہدایات قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔